हर इबादत से बरतर इबादत नमाज, सारी दौलत से बढ़कर है दौलत नमाज, हर इबादत से बरतर इबादत नमाज।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله خليفة ثانی خليفة راشد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، بے شک جو دعا ہے وہ آسمان اور زمین کے درمیان میں ٹھہری رہتی ہے، کب تک؟ ارشاد فرمایا حتی تصلی علی نبیک صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام نماز۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نماز میں خشوع پیدا کرنے کا حکم دیا گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ المؤمنون کے اندر ابتدا میں ہی فلاح پانے والے ایمان والوں کے چند اوصاف ذکر فرمائے۔ ان میں سے جو پہلا وصف ہے کہ یہ جو فلاح پانے والے ایمان والے ہیں، یہ اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں۔ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، نمازوں میں خشوع پیدا کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس شخص کے دل میں خشوع ہوتا ہے شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ انسان اگر خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہا ہے تو شیطان وسوسہ ڈالنے کی جب کوشش کر رہا ہوتا ہے تو اس بندے کے دل میں خشوع ہوگا تو اس کے یہ قریب نہیں آئے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی کی جو رحمت ہے یہ نمازی کی طرف متوجہ رہتی ہے جب تک وہ ادھر ادھر نہ دیکھے، اور جب وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت بھی اس سے پھیر جاتی ہے۔ نماز میں خشوع و خضوع ہونے کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت سے رات میں قیام کرنے والے ہیں جنہیں صرف جاگنا ہی ملتا ہے، یعنی عمل تو قبول ہوتا نہیں، بس صرف یہی باقی رہ جاتا ہے کہ اس نے جاگ کر رات کو گزار لیا۔ عبادت یعنی نماز میں خشوع و خضوع نہ ہونے کی وجہ سے عمل بھی قبول نہیں ہوتا، جیسا کہ ایک حدیث مبارک میں ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس عمل کو قبول ہی نہیں فرماتا جس میں بندہ اپنے بدن کے ساتھ دل کو حاضر نہ کرے۔ نماز میں خشوع و خضوع کی اہمیت جس طرح دینی لحاظ سے ہے اسی طرح دنیاوی لحاظ سے بھی ہے کہ نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا یہ بندے کے غموں اور فکروں کو دور کر دیتا ہے، عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور رزق میں وسعت ہو جاتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، عام طور پر ہر شخص دو ہی چیزیں چاہتا ہے، ایک تو اس کو حلال مال بھی مل جائے اور کشادگی کے ساتھ ملے، اور دوسرا عمر بھی لمبی ہونی چاہیے، کیونکہ اگر مال آ گیا اور عمر لمبی نہ ہوئی تو پھر اس مال کا کیا فائدہ؟ تو عام طور پر ہر مسلمان دو ہی دعائیں کرتا نظر آتا ہے کہ اے اللہ مال میں کشادگی عطا فرما، رزق واسعی نافع حلال نصیب فرما، اور عمر میں بھی خیریت کے ساتھ طوالت عطا فرما، یعنی درازی عمر بالخیر بھی مجھے عطا فرما دے. اور یہ دونوں چیزیں انسان کو کیسے نصیب ہو سکتی ہیں؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور رزق میں وسعت ہو جاتی ہے. حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیکھا کہ آپ لوگوں میں کھڑے ہو کر یہ بات ارشاد فرما رہے تھے کہ جو بھی مسلمان اچھی طرح وضو کرے پھر ظاہر و باطن کی یکسوئی کے ساتھ صرف دو رکعت نماز ادا کر لے تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. جی ہاں، خشوع کا تعلق ظاہر سے بھی ہے اور باطن سے بھی ہے. خشوع کا تعلق ظاہر سے اس اعتبار سے ہے کہ نماز کے تمام آداب کو بجا لایا جائے اور آداب کے مطابق نماز کو ادا کیا جائے، اور خشوع کا تعلق باطن سے بھی ہے. باطن یہ ہے کہ انسان اپنی توجہ دنیا سے ہٹا دے اور دل نماز میں لگا دے اور توجہ اللہ تبارک و تعالی کی عظمت و جلال کی طرف ہو، یعنی توجہ اللہ بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا سے بے رغبتی بھی اختیار کر لے اور اس کا دل نماز میں لگ جائے، اس کو باطنی خشوع کہتے ہیں. اس لیے علماء نے فرمایا کہ خشوع کا تعلق ظاہر سے بھی ہے اور باطن سے بھی ہے. اگر خشوع کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو فلاح پانے والے ایمان والوں کے جو اوصاف میں سے سب سے پہلا وصف یہ بیان کیا کہ یہ لوگ اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں، تو اللہ کریم وہ وصف ہم سب کو بھی نصیب فرمائے گا. آئیے مدنی چینل کے ناظرین، نماز کے احکام کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. امامت اور اقتداء کے حوالے سے احکام کا سلسلہ جاری تھا، آئیے وہیں سے آگے سلسلہ جوڑتے ہیں کہ ایک امام کو کہاں کھڑا ہونا چاہیے. امام کو چاہیے کہ وسط میں، یعنی درمیان میں کھڑا ہو، دہنی یا باہنی طرف، یعنی رائٹ اور لیفٹ ہو کر اگر یہ کھڑا ہوتا ہے تو یہ خلاف سنت ہے. کون سی صف امام کے پیچھے افضلیت کا درجہ رکھتی ہے؟ علماء نے ارشاد فرمایا کہ مردوں کی پہلی صف کہ جو امام سے بالکل قریب ہے، امام کے بالکل پیچھے جو پہلی صف ہوتی ہے یہ دوسری صف سے افضل ہے، اور جو دوسری صف ہے یہ اسی طرح تیسری صف سے افضل ہے. وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ، یعنی اسی کے اوپر قیاس کرتے ہوئے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو صف امام کے قریب ہوگی وہ زیادہ افضلیت کا درجہ رکھتی ہے، پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ آگے فضیلت کم ہوتی چلی جاتی ہے. اگلی صف کے حوالے سے ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ ایک شخص مسجد میں آیا، اس نے پہلی صف کے اندر جگہ دیکھی اور وہاں پر بیٹھ گیا. اب ہوا یہ کہ کوئی عالم صاحب آ گئے یا پھر کوئی ایک ایسا شخص کے جو ضعیف العمر ہیں اور ان کی سفید ریش ہے، سفید بال ہیں داڑھی کے، اب یہ شخص اس بزرگ کا خیال کرتا ہے یا اس عالم دین کا خیال کرتے ہوئے صف کو چھوڑ سکتا ہے یا نہیں چھوڑ سکتا؟ اس حوالے سے علماء نے فرمایا کہ جو شخص پہلے صف میں آ کر بیٹھ جائے گا وہی وہاں نماز پڑھنے کا حق رکھتا ہے، اسے کوئی بھی شخص وہاں سے ہٹا نہیں سکتا، اسی کا حق ہے کہ وہ وہاں کھڑے ہو کر نماز کو ادا کرے. ہاں اگر کسی بزرگ کا، بڑی عمر کی شخصیت ہے، ان کا خیال رکھتا ہے، کوئی معظم دینی شخص آ گئے، کوئی امام صاحب دوسری مسجد کے ہیں انہوں نے آج یہاں نماز پڑھی ہے، کوئی عالم صاحب ہیں، کوئی بہت بڑے قاری آ گئے، اگر یہ ان کے لیے پہلی صف کو چھوڑنا چاہتا ہے تو پہلی صف کو چھوڑنا گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تعظیم کا درجہ ہے اور یہ ایک اچھا عمل ہے کہ اپنے بڑوں کی تعظیم کرنا اور علماء کی تعظیم کرنا. شریعت مطہرہ ہمیں اس کا بھی درس دیتی ہے. ہاں کوئی زبردستی انہیں وہاں سے ہٹا نہیں سکتا، لیکن اگر باہمی رضامندی سے خود ہی ایک شخص پیچھے جانا پر راضی ہے اور ایک بڑے آدمی کی تعظیم کر رہا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ یہ ایک باعث ثواب عمل ہے۔ مقتدی کے لیے کہاں کھڑا ہونا افضل ہے؟ مقتدی کے لیے افضل یہ ہے کہ امام سے قریب جگہ پر کھڑا ہو اور دونوں اطراف اگر برابر ہوں، یعنی داہنی طرف بھی جتنے مقتدی کھڑے ہیں اتنے ہی امام کی بائیں طرف کھڑے ہیں، تو دونوں میں سے داہنی طرف اس کا کھڑا ہونا یہ افضل ہے، ورنہ جس طرف امام سے زیادہ قرب ہو وہاں پر کھڑا ہو جائے۔ صف مقدم کا افضل ہونا یہ غیر نماز جنازہ میں ہے، اور نماز جنازہ کے اندر آخری صف جو ہوتی ہے یہ افضلیت کا درجہ رکھتی ہے۔ مسجد میں جماعت کھڑی ہو گئی، مقتدیوں کی صفیں بنی ہوئی ہیں، تو امام کو مقتدیوں کی پہلی صف سے کتنا آگے کھڑا ہونا چاہیے؟ آئیے اس حوالے سے بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری شریعت مطہرہ ہمیں کیا حکم دیتی ہے۔ امام صف سے اتنا آگے کھڑا ہو کہ جو مقتدی اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے وہ ایک مسنون طریقے کے ساتھ آسانی کے ساتھ اپنا سجدہ ادا کر سکے، بلا ضرورت اتنا کم فاصلہ رکھنا کہ جس سے مقتدیوں کو سجدہ کرنے میں مشقت ہو، تنگی کا سامنا ہو، یہ شریعت مطہرہ نے منع کیا ہے۔ اور اگر اتنی کم جگہ چھوڑی کہ مقام کی تنگی کے سبب سے اس کے پیچھے مقتدی اب کھڑا نہیں ہو سکتا، یعنی سجدہ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کے لیے کھڑا ہونا ہی مشکل ہے، تو فرمایا اس طرح صف ناقص رہے گی اور یہ عمل مکروہ تحریمی ہے۔ امام صاحب کے حوالے سے ایک سوال یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ امام صاحب کا مسجد کے محراب میں کھڑے ہو کر امامت کرنا یہ کیسا ہے؟ اور اگر امام صاحب محراب میں اس طرح کھڑے ہوں کہ ان کے پاؤں محراب سے بالکل باہر، یعنی جہاں مقتدیوں کی صف بنی ہوئی ہے اس جگہ پر ہیں، اور جب سجدہ کرتے ہیں تو پھر محراب میں چلے جاتے ہیں، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ اور اگر مسجد میں یہ صورت قائم ہو جائے کہ عیدین کی نماز ہے یا جمعۃ المبارک کا دن ہے، نمازی بہت کثیر ہیں، امام صاحب کے محراب میں جائے بغیر کوئی گزارا نہیں، تو ایسی صورت میں پھر کیا کرنا چاہیے؟ شریعت مطہرہ ہمیں کس بات کا حکم دیتی ہے؟ علماء نے اس حوالے سے ہماری رہنمائی یہ کی کہ امام کا محراب میں تنہا کھڑا ہونا، یعنی مکمل محراب میں چلا جائے، اس کے پورے پاؤں بھی محراب میں ہیں، تو ایسی صورت میں علماء نے یہ فرمایا کہ امام کا یہ عمل مکروہ تنزیہی ہے، یعنی نماز اگرچہ پھر بھی ہو جاتی ہے اور اقتداء بھی درست ہے، لیکن یہ عمل کراہت تنزیہی کو مستلزم ہے۔ اور اگر امام اس طرح کھڑا ہو کہ اس کے پاؤں بالکل باہر ہیں اور محراب میں یہ چلا جاتا ہے جب یہ سجدہ کرتا ہے، تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں، اس طرح کرنا بھی شرعاً جائز ہے۔ اور اگر یوں صورت ہو کہ امام بھی محراب میں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چند ایک مقتدی ہیں، یعنی ایک صف ہے کہ جو محراب کے اندر ہی بن جاتی ہے، تو فرمایا بغیر کسی کراہت تنزیہی کے یہ بات درست ہے۔ اور اگر مسجد اتنی تنگ ہو گئی، مثال کے طور پہ عیدین یا پھر نماز جمعۃ المبارک کی وجہ سے نمازیوں کی کثرت ہے، اس کی بنا پر تنگی ہے، اور امام کے محراب میں جائے بغیر گزارا نہیں، اور یہ تنہا ہی کھڑا ہوگا، اس کے ساتھ مقتدیوں کی کوئی اور صف بھی نہیں بنے گی، تو ایسی صورت میں علماء نے یہ فرمایا کہ یہ پھر کراہت تنزیہی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں پر ضرورت ہے، اگر یہ محراب میں نہیں کھڑے ہوتے تو مسجد نمازیوں پر تنگ پڑ جاتی ہے، تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام کا ستونوں کے درمیان میں کھڑا ہونا کیسا ہے؟ یعنی مسجد میں دو پلر ہیں، ان دو ستونوں کے درمیان میں امام کھڑا ہو جائے، تو ایسا کرنا یہ مکروہ ہے، امام کو چاہیے کہ دو ستونوں کے درمیان اس طرح نہ کھڑا ہو۔ اور جو مقتدی ہوتے ہیں دو ستونوں کے درمیان میں، ان کا کھڑا ہونا کیسا ہے؟ مقتدیوں کا بلا ضرورت دو ستونوں کے درمیان صف بنانا یا ایسی جگہ صف بنانا جس میں نمازیوں کے درمیان ستون حائل ہو جاتا ہے، یہ قطع صف ہے یا خلاف اتمام صف ہے، یعنی صف کو ادھورا چھوڑ دینا، یہ شرط درست نہیں ہے، علماء نے فرمایا کہ یہ ایک ناجائز عمل ہے، اس لیے مقتدیوں کو دو ستونوں کے درمیان میں کھڑا ہونا یہ شرن جائز نہیں ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے صحابہ کرام علی مردوان یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں دو ستونوں کے درمیان میں کھڑا ہونے سے منع کیا جاتا تھا اور اس میں سختی کی جاتی تھی، اور دو ستونوں کے درمیان میں جو کھڑے ہوتے ان کو سختی کے ساتھ ہٹا دیا جاتا تھا۔ ہاں اگر مسجد میں عیدین کی نماز میں اور جمعۃ المبارک کے دن نمازیوں کے لیے مسجد تنگ پڑ جاتی ہے اور اگر دو ستونوں والی جگہ کو خالی چھوڑ دیتے ہیں تو نمازی پورے نہیں آئیں گے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو نماز باجماعت سے رہ جائیں گے، تو اس صورت میں ضرورت کی بنا پر علماء نے فرمایا کہ ان ستونوں کے درمیان میں یا ان کے آگے پیچھے بھی اگر صفے بن جاتی ہیں تو شرن اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ مقتدی کا اپنے لیے ایک جگہ کو مخصوص کر دینا کیسا ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ آپ نے بھی کبھی دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ مسجد میں جلدی آ جاتے ہیں اور آ کر اپنا کوئی کپڑا پہلی صف میں رکھ کر وہ چلے جاتے ہیں، یا کوئی جگہ ایک مخصوص کر لیتے ہیں اور پھر وہیں پر کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں، ان کا ایسا کرنا کیسا ہے؟ مسجد میں اپنے لیے اس طور پر کوئی جگہ مخصوص کر لینا کہ یہی نماز پڑھنی ہے، اس کے علاوہ کسی اور جگہ پر نماز ادا نہیں کرنی، ایسا عمل یہ مکروہ ہے۔ البتہ اگر اس طرح باقاعدہ جگہ مخصوص نہ کی جائے اور ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ جس میں بندہ اسی مقام پر ہر نماز کو ادا کرنا چاہتا ہے اور کسی اور جگہ پر نماز نہیں پڑھنا چاہتا، مثلا کوئی بھی شخص مسجد میں آیا اور کسی جگہ اپنا کپڑا رکھ دیا اور پھر اس کے بعد وضو کر کے دوبارہ یہاں آ کر نماز کو ادا کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ پہلی جو صورت تھی وہ خاص اس جگہ کو مخصوص کرنا تھا کہ میں اسی جگہ نماز پڑھوں گا، اس کے علاوہ کسی اور جگہ پر نماز نہیں پڑھوں گا۔ جبکہ دوسری صورت میں کبھی داہنی طرف امام کی جگہ مل جاتی ہے، کبھی بائیں طرف مل جاتی ہے، کبھی امام کے بالکل پیچھے جگہ مل جاتی ہے، جہاں بھی صفے اول میں جگہ ملتی ہے وہاں کپڑا رکھ دیتے ہیں اور پھر وہیں پر آ کر نماز ادا کرتے ہیں، تو شرع مطہر یہ فرماتی ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، امام کے پیچھے جو مقتدی کھڑے ہوتے ہیں ان کی چار قسمیں ہیں، ایک مدرک ہے اور دوسرا لاحق ہے، تیسرا مسبوق ہے اور چوتھا لاحق مسبوق ہوتا ہے۔ ان چاروں کی تعریفات کیا ہیں، یعنی ان کا مفہوم اور مطلب کیا ہے؟ مدرک اس کو کہتے ہیں جس نے اول رکعت سے ہی تشہد تک امام کے ساتھ پوری نماز ادا کی ہوتی ہے، اگرچہ پہلی رکعت میں امام کے ساتھ رکوع میں ہی اگر یہ شریک ہوا تب بھی اس کو پہلی رکعت مل جاتی ہے۔ تو اس طرح یہ امام کے ساتھ پہلی رکعت میں ہی شریک ہونے والا ہوتا ہے، پہلی رکعت بھی امام کے ساتھ ادا کی، دوسری، تیسری اور چوتھی، یعنی چاروں رکعتیں سلام تک یہ امام کے ساتھ پڑھنے والا ہے، اس کو مدرک کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا مقتدی لاحق ہے۔ لاحق اس شخص کو کہتے ہیں کہ پہلی رکعت میں ہی امام کے ساتھ اقتداء کی، لیکن اقتداء کے بعد کسی وجہ سے، خواہ وہ بلا عذر ہو یا کسی عذر کی بنا پر ہو، اس کی تمام یا بعض رکعتیں فوت ہو گئیں، تو اس شخص کو لاحق کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا مقتدی مسبوق ہے۔ مسبوق اس مقتدی کو کہا جاتا ہے کہ جس کی امام کے ساتھ چند رکعتیں رہ گئی ہوں، ایک رہ گئی ہو، دو، یا تیسری رکعت میں ملا یا چوتھی رکعت میں ملا، اب امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی بقیہ رکعتیں یہ ادا کرے گا، ایسے شخص کو مسبوق مقتدی کہا جاتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر ہے لاحق مسبوق۔ لاحق مسبوق وہ مقتدی ہے جس کی کچھ رکعتیں شروع کی امام کے ساتھ نہ ملی ہوں، پھر شامل ہونے کے بعد یہ لاحق ہو گیا، یعنی کسی وجہ سے کسی رکعت میں سو گیا اور بعد میں جب آنکھ کھلی تو امام دو رکعتیں اور پڑھ چکا تھا، پہلے ایک رکعت کے بعد امام صاحب کے ساتھ ملنے کی بنا پر یہ مسبوق ٹھہرا، پھر ایک رکعت امام صاحب کے ساتھ ادا کی، بقیہ دو رکعتوں میں بیٹھا تو سوتا رہا، پھر آنکھ کھلی تو پتا چلا کہ امام صاحب سلام پھیرنے والے ہیں، ایسا شخص لاحق مسبوق مقتدی کہلاتا ہے۔ ان چاروں مقتدیوں کے جو احکام ہیں وہ جدا گانا ہے، علماء نے بالتفصیل انہیں بیان بھی فرمایا۔ بہار شریعت میں صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان چاروں اقسام کے جو احکام ہیں وہ جداگانہ طور پر بیان فرمائے ہیں۔ تو جو شوق رکھنے والے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں ہیں، انہیں چاہیے کہ بہار شریعت حصہ سوم یعنی تیسرے حصے کا مطالعہ کریں، وہاں سے پڑھیں، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ انہیں دل میں بٹھائیں، یاد کریں، تاکہ اسلامی بھائیوں کے لیے عمل کرنے میں آسانی رہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ریکارڈڈ سوالات کو اس سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔
میرا نام محمد ارحم، اور میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص وتر پڑھ رہا تھا اور وتر کے دوران دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا، اور اس کو دوبارہ یہ خیال آیا کہ میں دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا ہوں، اور وہ واپس لوٹ آیا اور اس نے دعائے قنوت مکمل پڑھ لی اور دوبارہ رکوع میں چلا گیا، اور رکوع کے دوران اس کے ذہن میں یہی خیال رہا کہ مجھے رکوع دوبارہ کرنا ضروری ہے، چنانچہ اس نے رکوع کیا، نماز کے آخر میں اس نے سجدہ سہو کیا، کیا اس کی یہ نماز ہو جائے گی یا نہیں؟
پوچھی گئی صورت میں اسے نماز وتر دوبارہ پڑھنا یہ واجب ہے۔ اس مسئلے کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ اگر کوئی بھی شخص نماز وتر پڑھتے ہوئے دعائے قنوت بھول جاتا ہے اور رکوع میں چلا جاتا ہے، تو اس پر لازم ہے کہ اب واپس نہ لوٹے، آخر میں سجدہ سہو کر لے گا، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اگر یہ واپس لوٹ آیا تو یہ گناہگار ہوا۔ اب ایسی صورت میں دعائے قنوت پڑھنے کے بعد یہ دوبارہ رکوع میں نہ جائے، سیدھا سجدے میں چلا جائے۔ اگر یہ رکوع میں گیا تو دوبارہ اس کے رکوع کرنے کی بنا پر شریعت مطہرہ یہ حکم دیتی ہے کہ اس پر دوبارہ اس نماز کا اعادہ کرنا واجب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوبارہ رکوع کرنا سجدے میں تاخیر کا سبب بنا ہے، لہذا نماز کا اعادہ بھی واجب ہوگا۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا، آئندہ تک کے لیے اجازت دیں، دعا گو ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔
ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔